قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل جیسا کہ بتایا گیا کہ آج سورہ نساء کی اہم ترین آیت پر گفتگو ہوگی. یہ ایک انقلابی آیت، بہت ہی پیاری آیت، مسلمانوں کو شعور و حواس عطا کرنے والی آیت، مسلمانوں کو ان کا وظیفہ حیات اور ان کی ذمہ داری یاد دلانے والی آیت پر آج ہم گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں یہ آیت یہاں سورہ نساء میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور دو چار دن کے اندر جب سورہ مائدہ میں پہنچیں گے تو وہاں بھی اس آیت کو آپ ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ پائیں گے. البتہ الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی پلیسمنٹ کے اعتبار سے ہے کہ کچھ لفظ کو پہلے لایا گیا اور کسی لفظ کو بعد میں لایا گیا ہے. یہ آیت کیا ہے، اس میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پر آج تفصیلی گفتگو ہوگی. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ایک آیت جو انقلابی آیت ہے، پہلی آیت، فرمایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عدل و قسط کے یعنی انصاف کے علمبردار اور خدا واسطہ کے گواہ بنو، اگرچہ کہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اس آیت میں امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عدل و قسط کے علم بردار بنو، عدل و قسط پر، انصاف پر، حق پر، جادہ حق پر تم خود جمے رہو اور دنیا کو تم اس پر قائم کرو. یہ دونوں بات قوامین میں قائم رہو اور قائم کرو، دونوں باتیں ملتی ہیں. اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم عدل و قسط کے علم بردار بنو. پہلی بات یہ ہم بتاتے چلیں کہ اس پوری کائنات کا نظام عدل و قسط پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، اور جس کا جو مقام ہے اسے وہ پراپر مقام دیا گیا ہے، اور کسی شے پر اللہ تعالیٰ نے ذرا برابر ظلم نہیں ڈھائی ہے اس پوری کائنات کے اندر. اور اسی لیے سورہ آل عمران میں جب ہم نے گفتگو کی تو وہاں بتایا تھا کہ شہید اللہ، جو پوری آیت جو اس میں فرمایا گیا قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو قسط پر، عدل پر، انصاف پر، حق پر قائم کیے ہوئے ہے. اور یہ جو فرمایا کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ترازو میزان کے مطابق بنایا ہے اور اس میزان کے اندر تم ڈنڈی نہ مارو، تو یہ بھی یہی بات ہے سورہ رحمان میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر قائم کیا، اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی شے سے، کسی درخت سے، حجر سے، شجر سے، کسی پرندے سے، کسی سیارے سے اس نے کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی. ایک تو یہ بات ہے، جب اللہ تعالیٰ قائماً بالقسط ہے، انصاف کا علم بردار ہے، اللہ تعالیٰ پورا پورا انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ شمع برابر وہ ظلم نہیں کرتا، تو اس نے ایک ایسے رسول کو بھیجا، اور جتنے رسول دنیا میں آئے وہ سب اسی لیے آئے تاکہ دنیا میں عدل و قسط قائم کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ قائماً بالقسط ہے. لہٰذا وہ آیت سورہ حدید کی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہ سورہ حدید کی آیت جس میں بتایا گیا کہ وہ پروردگار ہے جس نے رسولوں کو بینات کے ساتھ، کھلی کھلی واضح نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور رسولوں کے ساتھ اس نے کتاب بھی نازل کی. کتاب نازل کرنے کا مقصد مدعا بتایا گیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانوں کے درمیان عدل و قسط قائم کریں، عدل و قسط کا نظام قائم کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر رسولوں کو بھیجا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حدید اتارا. حدید سے مراد لوہا ہے، اور لوہا اتارنے کا مطلب بتایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے عدل و قسط پر قائم کیا جا سکے. لوہا سے مراد یہی تلوار ہے، لوہا سے مراد فورس ہے، قوت ہے، سیاسی قوت جسے کہتے ہیں، اس قوت کا نام حدید رکھا گیا. اس لیے کہ لوہے کی بنیاد پر اس زمانے میں یہ جنگی اوزار بنائے جاتے تھے, اور آج بھی جتنی ہتھیار جنگی ہتھیارات بنائے جاتے ہیں اس میں سے میجر جس چیز کا یوٹیلائزیشن ہوتا ہے, جو سب سے بڑا میٹیریل استعمال ہوتا ہے, وہ لوہا ہی ہے. فرمایا گیا کہ انبیاء تو کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان عدل, قسط, انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے, لیکن دنیا کے جو شریر افراد تبلیغ سے, تعلیم سے, کتاب سے, نصیحت سے انصاف کے راستے پر آنا نہیں چاہتے, تو پھر ان کو تلوار کی بنیاد پر سیدھا کر دیا جائے گا اور تلوار کی بنیاد پر ان کے درمیان عدل اور قسط قائم کیا جائے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ بھی قائم بالقسط ہے, اللہ کے رسول دنیا میں آئے, جتنے رسول آئے تمام دنیا میں قسط کا نظام, عدل کا نظام, انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت مسلمہ پر یہ آیت ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے علم بردار بنے, دنیا کو انصاف کا راستہ بتائیں. اس لیے کہ ایک طرف تو ان کی یہ منصبی ذمہ داری ہے اور دوسری طرف خود آج کی دنیا اس کی محتاج ہے, اور آج کی دنیا کے اندر جتنا ظلم ہوتا ہے شاید ہی اس سے پہلے کبھی اتنا ظلم ہوا ہو, اور آج کی دنیا میں اس زمین نے جتنا انسانوں کا خون پیا ہے شاید ہی اس سے پہلے اس دنیا کی سرزمین اتنی سیراب ہوئی ہو. تو آج کی ضرورت بھی ہے, اور خود قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کام, ہمارا فریضہ حیات, ہمارا منصبی, ہماری منصبی ذمہ داری دنیا کے اندر عدل و قسط قائم کرنا, انصاف پر دنیا کو اور لوگوں کو جمع کرنا. یہ جو قسط فرمایا گیا اس میں کئی مفہوم آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا صحیح صحیح حق دیا جائے, ایک تو یہ مفہوم ہوا. دوسرا یہ کہ فکر میں, عمل میں, اخلاق میں, کردار میں, ہر چیز کے ساتھ انصاف برتی جائے. لوگ ادھر متوجہ ہیں, لائیے جلدی لائیے آپ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو جس کا جو حق ہو وہ حق دیا جائے, اور رشتہ داری کی وجہ سے, قرابت داری کی وجہ سے, یا دشمنی کی وجہ سے کسی کے حق کو مارا نہ جائے, ایک تو یہ. اور اس کا نیگیٹو مفہوم اگر لیں گے تو وہ یہ ہے کہ ظلم نہ کیا جائے اور دنیا سے ظلم کے نظام کا خاتمہ کیا جائے, ظلم کو بیخبن سے اخاڑ پھینکا جائے اور ظلم کے نظام کا بالکلیہ استحصال کر دیا جائے. یہ عدل و قسط قائم کرنے کے معنی میں شامل ہے یہ بھی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہلو میں انصاف برتا جائے. اگر آدمی دنیا میں آیا ہے تو معاشی زندگی کے ساتھ بھی وہ حق اور انصاف کا برتاؤ کرے, روحانی زندگی کے ساتھ بھی وہ انصاف کا برتاؤ کرے, وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی صحیح زندگی بسر کرے, وہ اللہ کی عبادت زندگی میں بھی انصاف برتے, وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی حق و انصاف کے ساتھ معاملہ کرے, غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ حق و انصاف کے ساتھ معاملہ کرے, وہ یہ زندگی کے ہر پہلو میں انصاف پر قائم رہنا اور انصاف کو قائم کرنا, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی گئی. اور اس آیت میں یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس انصاف کو قائم کرنا اور انصاف پر قائم رہنا یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, مسلمانوں کی یہ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری دی گئی کہ تم خود انصاف کی راہ پر چلو, انصاف کے راستے پر چلو اور دنیا کو انصاف کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ دونوں الفاظ اس میں ملیں گے آپ کو, یہ میری طرف سے اضافہ نہیں ہے. قوامین بالقسط, قسط پر قائم رہو, وشہدا للہ, اور اس کے خاطر اللہ کی خاطر اٹھ کر لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرو کہ اللہ کا دیا ہوا یہ نظام, یہ اسلام عدل و قسط پر مبنی ہے, اللہ کی خاطر تم اٹھو اور دنیا کے سامنے شہادت پیش کرو. یہ دونوں الفاظ کہ قوامین بالقسط, شہدا للہ, ایک تو یہ کہ قسط پر قائم رہو اور اللہ کی خاطر اس کی گواہی دو دنیا کے سامنے, اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی دنیا کے سامنے یہ بتاؤ, دنیا کو شہادت دو کہ عدل و قسط کا نظام اگر ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے, اور اسلام کے علاوہ کہیں بھی عدل و قسط کا نظام نہیں پایا جاتا. ہر جگہ افراد تفریح پائی جاتی ہے, یا تو افراد تھے یا تفریح تھے, ایکسٹریمزم پائے جاتے ہیں دنیا کے سارے نظام کے اندر, اور اسلام ہی وہ واحد نظام ہے جو ایکسٹریمزم میں گئے بغیر نقطۂ اعتدال پر جمع ہوتا ہے. اس کے ہم تفصیلات آگے رکھیں گے. اور پھر یہ بات بھی ہم بتائیں کہ دنیا میں کہیں بھی عدل و انصاف کا قیام صرف تعزیرات کی بنیاد پر, صرف قوانین کی بنیاد پر, صرف پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کر دینے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. قرآن مجید تو طریقہ اختیار کرتا ہے, وہ یہ کہ ہر جگہ عدل و قسط کے قیام کی بات فرماتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. گویا کہ مومنوں کے دلوں کو جھجھوڑتا ہے, ضمیر کو بیدار کرتا ہے, ضمیر کو آزاد رکھتا ہے, ضمیر کو کسی بھی حیثیت سے غلام بننے کے لیے نہیں دیتا. قرآن مجید کا یہ اصول ہے. اور بہت ہی فلسفیانہ گفتگو ہو جائے گی اگر ہم اس تفصیل میں جائیں کہ قرآن آزادی ضمیر کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کا ضمیر کسی کے آگے سجدہ کرے, انسان کا ضمیر کسی کے آگے قیدی بن جائے. اگر مال کی محبت میں انسان کا ضمیر کسی کے سامنے قیدی بنتا ہے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مال کا دینے والے ہم ہیں. اگر انسان جان کے ڈر سے کسی کے سامنے عاجز ہوتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ زندگی اور موت کے دینے والے ہم ہیں. اگر انسانی ضمیر عزت و اقتدار کی خاطر کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وللہ العزت ولی رسول, کہ اللہ اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے عزت ہے. عزت کی خاطر تم اپنے ضمیر کو کسی کے آگے کیوں بیچتے ہو؟ گویا کہ ضمیر کی آزادی پر بہت اہمیت دیتا ہے اسلام, اور ضمیر کو چاہتا ہے کہ انسانی ضمیر آزاد رہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک ضمیر کے اندر آزادی نہ ہو, انسانی فکر کے اندر حریت نہ ہو, وہ کبھی بھی عدل و مساوات کے علم بردار نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہاں کی جو ہندوستان کی جو شیڈیول کیسٹ طبقہ ہے جسے ہم شودر کہتے ہیں, ہزاروں برس سے وہ دبی کچلی ہوئی وہ ذات ہے. وہ طبقہ دبا کر رکھا گیا, کچل کر رکھا گیا, اور ان کے ضمیر کے اندر وہ حق و انصاف کی وہ واسطت نہیں گئی, اور ان کے اندر وہ آزادی نہیں رہی. اس وجہ سے وہ دبا کر کچل کر رکھے گئے. لیکن اس صدی کے اندر ادھر 30-40 سال کے اندر جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بھی آزادی ہے, وہ غلام نہیں ہے, تو آزادی ضمیر کا جب احساس ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شیڈول کیسٹ کے موومنٹ ابھرنے لگے, امبیڈکر پیدا ہوا اور مختلف تحریکیں ان کے اندر چلیں. یہ آج کی بات ہے, 30-40 سال پہلے کی بات. لیکن اسلام جس دن آیا اس دن سے ضمیر کو ہمیشہ آزاد رکھا, اور کہتا ہے کہ جس قوم کا ضمیر آزاد ہو وہ اسی قوم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عدل و قسط دنیا کے اندر قائم کرے. اور جب ضمیر اگر مجروح ہو جائے, ضمیر مفلوج ہو جائے, ضمیر مقید ہو جائے, ضمیر کسی کے آگے سجدہ کرنے لگے, تو پھر دنیا میں عدل و قسط قائم نہیں ہو سکتا. اس کی ہم بے انتہا مثالیں دے سکتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ عدل و قسط قائم کرنا ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے, اور صرف تعزیر کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے, پولیس کے ذریعے سے, کورٹ کے ذریعے سے عدل و قسط اور انصاف قائم نہیں کیا جائے گا, بلکہ فرد اپنے آپ کو تیار کرے اور اس کا ضمیر اتنا بیدار ہو, زندہ ہو, اتنا متحرک ہو کہ اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے پیش کرے. دیکھیے کہ آج کی دنیا میں کیا اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. وہ لوگ صحابہ اکرام کو جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا, ان کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کی ایک ایک مثال, حضرت مائز بن اسلمی کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی تھے لیکن ان سے غلطی سرزد ہو گئی, زنا ان سے جب سرزد ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں وہ عام موجود ہے, کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول منہ پھیر لیے, دوسری مرتبہ کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے, اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا, تیسری مرتبہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یہ پاگل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ شخص نشے کی حالت میں ہے؟ ایک صحابی اٹھے, ان کی منہ کو سونگا اور کہا کہ یہ نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے, اس شخص نے شراب نہیں پیے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کس چیز سے پاک کیا جائے؟ کہا کہ اے پیارے رسول مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی, مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ کیس آ گیا تو ان کو سزا دی گئی, انہیں جو ہے سنسار کیا گیا, اور پھر ان کا خون جب کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے اوپر اچھلا تو انہوں نے کچھ تحقیر کے جملے کہے تو اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹ کی اور فرمایا کہ اے خالد بن ولید تم کیا سمجھتے ہو, اس مائز بن اسلمی نے اپنے آپ کو قانون کے جو حوالے کیا اور اس نے بیدار ضمیر کے ساتھ خدا کے حضور آ کر جو توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو قانون کے جو حوالے کیا ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے لوگوں پر بھی یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے کے لوگوں کی توبہ مغفرت ہو جائے گی اور ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بیدار ضمیر انسانوں کے ضمیر کو آزاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عدل و قسط انصاف دنیا میں اسی وقت قائم ہوگا جبکہ لوگوں کے دلوں کے اندر انصاف کا تصور موجود ہو, خدا کے ہاں پکڑنے کا تصور موجود ہو. اس دنیا میں اگر وہ کسی کی آنکھ سے چھپ چھپا کر بچا لے جائیں تو آخرت میں تو خدا تعالیٰ پکڑے گا, وہاں تو اس کے پاس عدل و انصاف ہے, اور وہاں عدل و انصاف کا معاملہ جب درپیش ہوگا تو وہاں کی سزا سخت ہے, وہاں کا عذاب سخت ہے. اس کے بنسبت انسانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں کی غلطی اپنے آپ کو قانون کے حوالے پیش کر کے اس غلطی کا کفارہ ادا کر دیا جائے. یہ قرآن مجید کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ اکرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ہر چیزوں کے بارے میں. اس تصور نے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا کہ اگر عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اور یہی مائز بن اسلمی کے ساتھ جس عورت کا تذکرہ ملتا ہے, مخزومیہ خاندان کی عورت کا, اس کا بھی تفصیل ہم جانتے ہیں کہ وہ آئی اللہ کے رسول کے دربار میں, اللہ کے رسول نے پوچھا, اور تفصیل میں گئے بغیر یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو زچکی کے بعد آنا, پھر وہ زچکی کے بعد ہے، سزا لینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے تم اسے دودھ پلانا، اور جب وہ دودھ پی کر فارغ ہو جائے، دو سال کا ہو جائے تب آنا۔ پھر دو سال کے بعد آئی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جب وہ شخص عورت آ رہی ہے، بچے کے ہاتھ میں اس نے روٹی دے رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ اب دودھ پر کفی، دودھ پر گزارا نہیں کرتا بلکہ روٹی کھا کر زندگی بسر کر سکتا ہے، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتی ہوں، سپرد کرتی ہوں، مجھے وہ سزا دی جائے جو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ اس طرح کا جو بلند مرتبہ بیدار ضمیر کی وجہ سے نظر آتا ہے، یہ عدل و انصاف کے قیام میں اسلام بتاتا ہے کہ یہ ایک اہم ترین عنصر ہے، اور دنیا کے اندر یہ عنصر غائب ہے، اور صرف تاجرات کی بنیاد پر، قوانین کی بنیاد پر، بل پاس کرنے کی بنیاد پر، پولیس فورس کی بنیاد پر اگر عدل و قسط اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں تو قیامت تک عدل و قسط کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے معزول کیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائب بنایا حضرت خالد بن ولید کی جگہ، بنا کر ان کو مختلف جگہ بھیجا۔ شام میں وہ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے سرحد پر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک قسم کی وبا عام ہو گئی تھی، اور اس وبا کے نتیجے میں حضرت عمر کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ امین الامت ہیں، بہت بڑے سپہ سالار تھے، تو چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال لائیں۔ تو انہوں نے خط بھیجا کہ اے ابو عبیدہ بن الجراح، میں تم سے راست پرسنل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم فوراً شام سے مدینہ چلے آؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، وہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے صحابی، امین الامت کا لقب پانے والے، انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عمر چاہتے ہیں کہ مجھے موت کے منہ سے بچائیں، کیونکہ وبا میں وہ پوری فوج مبتلا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے خط لکھا، دیکھیں یہ بیدار ضمیر، کہا کہ اے امیر المومنین، پوری فوج، میری فوج اس وقت اس وبا کے اندر ملوث ہے، اور میں کیسے اس فوج کو سرحد پر چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ جب معاملہ کوئی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وبا کی منہ سے ہم اگر نکل کر آ جائیں تب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہم سنا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ بیدار ضمیر کے نتیجے میں وہ عدل و قسط کا نظام قائم ہوا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور رو رعایت کی جائے تو پھر دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مومنوں کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دل کے حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور آخرت کے ڈر کے بغیر کبھی عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر دوسری طرف ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عدل و قسط قائم کرنے کی بات کہی تو اس نے ایک ایسا نظام بھی دیا جو پورے عدل پر مبنی ہے، شریعت اسلامی، جس پر ہم سورہ بقرہ میں جب سیقول کے پارے پر آئے تھے تو اس وقت اس آیت کے تحت ہم نے گفتگو کی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ، گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں، یعنی عدل و انصاف پر قائم کرنے کی بات جب آتی ہے تو ایک طرف تو لوگوں کی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، ضمیر کو بیدار کرتا ہے، ضمیر کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف پورا اسلام کا مزاج ہی وہ عدل پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، اور اسلام کے اندر کہیں ہم ایکسٹریمزم نہیں دیکھتے۔ عدل، اعتدال لگ بھگ الفاظ سیم ہیں، تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اس فرق کو ہم نظر انداز اگر کریں تو عدل ہی سے اعتدال کا لفظ بنا ہے، اور اسلام کا مزاج ہی اعتدال پر مبنی ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی سرسری گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتیں وہ ایکسٹریمزم کا شکار تھیں، یہود امت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں انہوں نے اپنے آپ پر حرام کیا، اور عیسائیوں نے اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اسے حلال کیا، سور کا گوشت انہوں نے حلال کر لیا۔ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، عیسائیوں نے ایک نبی کو اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ ایکسٹریمزم، ایکسٹریم پر جب گئے، ایک کنارے پر جب گئے تو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور دوسرے کنارے پر جب عیسائی پہنچے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ پھر اسی طرح یہودیت مادیت میں اس زمانے میں بھی ڈوبی ہوئی تھی، اور آج بھی مادیت کے علمبردار میٹیریلسٹک ویو پوائنٹ رکھنے والے یہودی ہیں، اور عیسائیت میں دیکھتے ہیں کہ رہبانیت کی طرف وہ چلے گئے، اور دنیا کو چھوڑ کر وہ جنگلوں میں، بیابان میں چلے جانے لگے۔ اس کے برعکس قرآن مجید اور اسلام نے ایک ایسا نقطۂ اعتدال دیا کہ پورا نظام جو ہے وہ عدل و قسط پر مبنی ہے۔ اس کا سرسری جائزہ اگر لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر معاشی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید کی بیشتر آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا حقیر ہے، یہ متاع فانی ہے، اس دنیا کے پیچھے مومنین اتنا زیادہ اپنے آپ کو فریفتہ نہ کر دیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ جیسے زینا للناس حب الشہوات من النساء، سورہ آل عمران کی گفتگو کے وقت ہم نے بتایا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی شہوات، عورتیں، گھوڑے، چیدہ گھوڑے، زر، یہ کھیت اور مویشی، یہ سب دنیا کے حقیر سامان ہیں. وہ آیت سورہ حدید میں فرمایا گیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک ظاہری ٹپ ٹاپ، ایک کھیل کود، ایک آپس میں دوسرے پر ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد کے معاملے میں کثرت کر جانا، ایک نقطہ یہ دیتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھاتا ہے کہ لا تنس نصیبک فی الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو، دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو، دنیا سے جتنا حصہ لینا ہے اتنا حصہ لے کر رہو. قرآن نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، کہ اے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی دنیا دے اور آخرت بھی اچھی آخرت دے. گویا کہ ایک طرف تو یہ بتایا گیا کہ دنیا بہت زیادہ پیچھے پڑی جانے والی چیز نہیں ہے، اتنی زیادہ قدر و قیمت کی چیز نہیں ہے، لیکن جب دنیا میں آئے ہو تو دنیا کو نظر انداز بھی نہ کرو، دنیا کو فراموش بھی نہ کرو، دنیا سے اپنا مقرر حصہ لے کر رہو، اس کے لیے تگودو کرو، اس کے لیے تجارت کرو، بزنس کرو، محنت کرو. تو یہ قرآن مجید کا نقطۂ اعتدال ہے. کھانے پینے کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک طرف تو حلال کو حرام نہ ٹھہرا لو، جس طرح سے آج ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیرین لوگ ہو چکے اور نان ویج کھانا بالکل ان کے پاس حرام ہے، گوشت کھانا ان کے پاس حرام ہے. ایک طرف تو یہ ایکسٹریمزم ہے، اور دوسری طرف یہ ایکسٹریمزم ہے کہ جب کھانے لگے تو ہر چیز کھانے لگے، سور بھی کھا گئے، سانپ بھی کھا گئے، مینڈک بھی کھا گئے، گرگٹ بھی کھا گئے. تو ایک طرف تو یہ ایکسٹریم، دوسری طرف یہ ایکسٹریم. قرآن اس کے بیچ میں ایک نقطۂ اعتدال دیکھتا ہے، ایک عدل و قسط کا ایک نظام دیتا ہے. پھر بخل اور اسراف کے بارے میں، ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ بخل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بخیلوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بخیلوں کے بارے میں فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اور بخیلی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا. ایک طرف تو ہاتھ کو بچائے رکھنا، پیسوں کو بچائے رکھنا، یہ بھی پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف ہاتھ کو ایک دم کھول دینا اور اسراف کرنا، بیجا خرچ کرنا، یہ بھی قرآن مجید پسند نہیں کرتا. وہ جو سورہ فرقان میں فرمایا گیا، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مومنین وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو ضمیر کو اس نے بیدار کیا، اور دوسری طرف عدل و قسط کا نظام دیا، تو زندگی کے ایک ایک گوشے میں عدل، اعتدال، انصاف کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور کسی ایک طرف ڈھلکنے اور لڑکنے کی اجازت نہیں دی، کسی ایک طرف چلے جانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اولاد اور والدین کے بارے میں، ایک طرف تو یہ انسان کی محبت اولاد سے ہوتی ہے اور والدین کو بھول جاتے ہیں، تو اولاد کے سلسلے میں دعا کرتا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے پروردگار مجھے اپنی بیویوں میں سے اور اپنے بچوں میں سے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی مجھے پیاری بیوی دے، مجھے پیارے بچے دے. ایک طرف تو آگے کے جنریشن کے بارے میں یہ گفتگو، اور دوسری طرف رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا. یہ نقطۂ اعتدال دیتا ہے کہ ایک طرف اتنا آدمی آگے کی طرف نہ لڑک جائے اور بچوں اور بیوی پر اتنا فریفتہ نہ ہو جائے کہ ماں باپ بھول جائے، اور ماں باپ کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائے کہ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق بھول جائے. قرآن نقطۂ اعتدال دیتا ہے. پھر انفرادیت و اجتماعیت، آدمی اتنا انفرادیت پسند بھی نہ ہو جائے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور سارے ملک کے اندر کیا ہنگامہ ہو رہا ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو نظر انداز کر کے بند کوٹھری میں بیٹھے اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کرتا رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اتنا انفرادیت پسند، اتنی انڈیویجولسٹک، اتنا مزاج، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ انفرادیت پسندی کے خلاف آیت ہے کہ اپنے آپ کو اتنے انفرادیت پسند نہ بنا لو کہ اگر اجتماعیت پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، تمہاری دینداری اور تقوی کی بنیاد پر تم بھی ضرور پکڑے جاؤ گے. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آدمی اجتماعیت کا اتنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے کہ اپنے آپ کو انفرادی زندگی سے فارغ سمجھے اور آخرت کو بھول جائے. گویا کہ دونوں کے درمیان انفرادت، یعنی انڈیویجولزم اور کلیکٹیویزم یا پلورلزم جو ہے، ان دونوں کے بیچ میں اسلام عدل کا نظام عطا کرتا ہے. اسی طرح محبت اور نفرت کے بارے میں، خوشی اور غم کے بارے میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ایک میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں معلوم ہے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا مدینے میں. حضرت ابو دردا ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کے گھر پر پہنچے اور ابو دردا کی بیوی تھی، ان سے پوچھا کہ اے ام دردا، یہ کیا حال تم نے بنا رکھا ہے، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، تمہارے ایک دم زندگی اجڑ گئی ہے، یہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ذرا ابو دردا سے پوچھو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ دن دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات رات بھر اٹھ کر نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور بالکل انہوں نے ہم لوگوں کو اور بچوں کو نظر انداز کر دیا ہے. تو ابو دردا کی شکایت کی تو حضرت سلمان فارسی ایک دن اور ایک رات وہاں قیام کیا اور پھر اس کے بعد جب رات میں قیام کیا تو گفتگو تھوڑی دیر حضرت سلمان فارسی اور ابو دردا کے درمیان بھی, پھر دیکھا کہ حضرت ابو دردا اٹھ کر کھڑے ہو گئے نمازوں کے لیے. حضرت سلمان فارسی نے بٹایا, ڈانٹا اور کہا کہ نہیں آج تم نماز نہیں پڑھ سکتے, آج تم جاؤ اندر کمرے میں سو اور پھر میں تھوڑی دیر کے بعد تم کو اٹھاؤں گا جب بیچ رات ہو جائے اور صبح کے قریب میں اٹھاؤں گا تب دونوں مل کر ہم نماز پڑھیں گے. لہذا ان کو اصرار کیا اور اندر کمرے میں جا کر سونے پر اصرار کیا اور پھر بعد میں دستک دی اور دونوں نماز مل کر تہجد کی نماز ادا کی. پھر اس کے بعد وہ سحری کے لیے بیٹھنے لگے تو کہا کہ نہیں آج سحری نہیں کر سکتے, دن میں صبح کا ناشتہ ہم مل جل کر کھائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے روزے سے بھی منع کر دیا اور پھر رات میں تہجد دن رات بھر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا. یہ واقعہ جا کر حضرت ابو دردا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنایا تو اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ ہے نقطۂ اعتدال کہ آدمی تہجد کی نماز بھی پڑھے, اپنے بیوی کے حقوق بھی ادا کرے, آدمی روزے بھی رکھے اور اپنے ساتھیوں کے حقوق بھی ادا کرے, اپنا پیٹ کا بھی حق ادا کرے, اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے. تو گویا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے درمیان بھی ایک اعتدال کا اور میانہ روی کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے. اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر عدل و قسط پر قائم رہو اور عدل و قسط کا نظام قائم کرو, تو اس پر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایک تو یہ کہ اس نے ضمیر کو آزاد کیا اور بتایا کہ صرف قانون سے دنیا کے اندر عدل و قسط قائم نہیں ہوگا, تم اتنے تیار رہو, تمہارا ضمیر اتنا بیدار ہو کہ عدل و قسط کو قائم کرنے سے قبل تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو, شریعت کے حوالے اور قانون کے حوالے. اور دوسری طرف پورا اسلام کا مزاج ایسا بنایا گیا کہ عدل پر مبنی ہے سارا کا سارا اسلام اور اسلامک ٹیچنگس اور اسلام زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کو وہ اتنی اہمیت دیتا ہے اور کسی کو نظر انداز نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف معاملے میں عدل و قسط قائم کیا گیا. اگر ہم لے ایک ایک چیز لے کر دیکھیں ایک ایک مثال کے ساتھ کہ جہاں تک قوانین کا معاملہ ہے, قانون کے معاملے میں قرآن بتاتا ہے ہمیں اس آیت میں اور ایسی ہی آیت سورہ مائدہ میں آئے گی, عدل و قسط کے قائم کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک چیز یہاں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, عدل و قسط کے قیام میں نظام عدل کے قیام میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے نفس کا اگر کوئی نقصان ہونے والا ہو تو تم عدل سے ہٹ جاتے ہو, اور پھر تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار کی محبت, یہ قرابت کی وجہ سے رشتہ داری کی بنیاد پر, دوست اور جان پہچان کی بنیاد پر آدمی عدل کے بجائے ظلم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے. ہم وی اور ادرس جو حساب لگایا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے. اس کی ہم چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں. بابری مسجد اس ملک کے اندر شہید کی گئی ہم لوگ جانتے ہیں, اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد 2000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون اس سرزمین کے اوپر بہایا گیا. ایک جرم تو اس سال کے اندر 1992 کے اندر یہ بہت بڑا جرم اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہوا, اور پھر دو مہینے کے بعد 93 جنوری میں بامبے کے اندر بم بلاسٹ ہوئے اور مختلف جگہ پر زبردست جو ہے دھماکے ہوئے اور اس کی بنیاد پر ایک سنسنی پھیل گئی اور ایک ایسا دھماکہ ہوا. ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو اللہ کے گھر کو برباد کرنا, مسمار کرنا, ڈھانا جتنا بڑا جرم اور گناہ ہے, اسی طرح بے گناہ لوگوں کا خون بہانا اور دنیا کے اندر تشدد برپا کرنا, بلاسٹ کرنا اور اس طرح کی کرتوتوں کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. یہ دو جرائم اس دنیا کے اندر ہوئے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جرم کا کرنے والا ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے, دوسرے جرم کا کرنے والا دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہے, اور اس ہندوستان کی سرزمین گواہ ہے, شاہد ہے, اور تاریخ میں لکھی جائے گی یہ بات کہ بامبے بم بلاسٹ کے دور سے دور دراز تک جس کا کوئی تعلق ہو, جس نے فلائٹ کا ٹکٹ بنایا ہو, اس فلائٹ کے ٹکٹ بنانے والے کا ایجنٹ صحیح, ڈرائیور ہو, کار کا ڈرائیور یا اس کے رشتے دار صحیح, دور دور تک جہاں جہاں نقش قدم ملے ان تمام لوگوں کو پابا جولا کیا گیا, پابا زنجیر کیا گیا, قید کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی, اور ٹاڈا کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو بند کیا گیا, اور آج بھی وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ ٹاڈا کے اندر کیسے کیسے تکالیف دیے جاتے ہیں, کس کس قسم سے ٹارچر کیا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر وہ آج بے شرم بے حیا دندناتے ہوئے اللہ کی سرزمین پر پھرتے ہیں, جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کو مسمار کیا, جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا خون بہایا, لیکن انصاف عدالت انہیں نہ پکڑ سکے نہ عدل و انصاف کا قیام یہاں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سب موجود ہیں, ایک اگر کوئی آدمی چھوٹا سا کرپشن کا شکار ہوتا ہے، 2-4 ہزار روپے رشوت لے لے، تو پھر اینٹی کرپشن اسکواڈ اسے پکڑتی ہے، اور اس اسکواڈ کے پکڑنے کے بعد اس شخص کو جو ہے ڈسمس کیا جاتا ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس پر جرمانہ عائد کیے جاتے ہیں. لیکن ہرشد مہتا جس نے 5,400 کروڑ روپے کا گھپلا کیا، اتنا بڑا گھپلا کیا، لیکن آج وہ بالکل آزاد زندگی، 5-star قسم کی زندگی بسر کرتا ہے. جہاں کا نظام عادل، یہاں کی عدالت، یہاں کا قانون اسے پکڑنے اسے سزا دینے سے قاصر ہے. یہاں کے سیاسی حکمران ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا گھپلا کیا، گھر میں پیسے چھپانے کے لیے جگہ نہیں، بیڈ کے اندر چھپایا، ٹوائلٹ کے اندر چھپایا، ٹب کے اندر چھپایا، میں جانے کس کس چیز کے اندر چھپایا، اور ہندوستان کے کس کس گوشوں میں لوگوں نے پراپرٹیز خرید کر رکھی ہیں. دنیا کا قانون، اس ملک کا قانون ان لوگوں کو پکڑنے سے قاصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرابت داری اپنے اور پرائے کا یہ جو فرق ہوتا ہے، اس فرق کی بنیاد پر دنیا میں ظلم کا نظام رائج ہوتا ہے اور انصاف کا خون بہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ظلم کا نظام ختم کرنا ہو اور عدل کا نظام قائم کرنا ہو تو اپنے اور پرائے کا فرق کو ختم کرنا پڑے گا. تو پہلی رکاوٹ اپنوں کا احساس، اور دوسری رکاوٹ دوسروں کا احساس، پرائے کا احساس. یہاں فرمایا گیا کہ عدل و قسط کے گواہ بنو، شاہد بنو، اس کے علمبردار بنو، اور عدل و قسط کے نظام کے قیام میں اگر اس کی زد تم پر، تمہارے والدین پر، تمہارے رشتہ دار پر بھی پڑے تو اسے برداشت کرو. یہاں فرمایا گیا انہیں رشتہ داروں کے حقوق. اور وہاں سورہ مائدہ میں فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ. نہیں، عدل و انصاف پر قائم رہو، اور یہی تقوی سے قریب ہے. شاید میری بات سمجھ میں آ گئی، گنجلک نہیں ہے. یہاں فرمایا گیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو رکاوٹ نہ بناؤ، اپنی ذات کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو رکاوٹ بنا کر عدل و قسط سے پھر نہ جاؤ. اور وہاں فرمایا گیا کسی قوم کی دشمنی میں مبتلا ہو کر تم عدل و قسط سے پھر نہ جاؤ. دونوں معاملے میں، اپنوں کے معاملے میں ہو یا پرائے کے معاملے میں، ہر معاملے میں عدل پر قائم رہنا چاہیے. اس کی ایک زندہ مثال ہم دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ معاملہ پیش ہوا کہ ایک عورت، بڑے خاندان کی عورت، قریش خاندان کی عورت، اس سے جب چوری کا جرم سرزد ہوا تو اسے قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہے نا، قطع عید، ہاتھ کاٹنے کی سزا طے ہوئی. اور اللہ کے رسول کے دربار میں معاملہ پیش ہوا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے، اس لیے کہ زید ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اسامہ جو ہے منہ بولے پوتے ہوئے، اور اللہ کے رسول بہت پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تک اگر کوئی آدمی سفارش لے جا سکتا ہے تو یہ اسامہ ہو سکتا ہے. لہذا حضرت اسامہ بن زید سے کہا، اور اسامہ بن زید نے جا کر اللہ کے رسول سے سفارش کی اور کہا کہ اس کو اس مرتبہ چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول ایک دم آگ بگولا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو خطاب کر کے کہا کہ اسامہ تم کس چیز کی سفارش میرے پاس لے آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تم سے پچھلی قومیں کیوں برباد ہوئی، کیوں تباہ ہوئی، اللہ کے غضب کا کیوں شکار ہوئی؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب بڑے خاندان کے لوگ کوئی گناہ کرتے، غلطی کرتے، تو انہیں معاف کر دیتے تھے، اور چھوٹے لوگ جب اگر کوئی غلطی کرتے تو انہیں پوری کی پوری سزا دیتے تھے. میں وہ کام کرنے والا نہیں ہوں، خدا کی قسم، اگر یہ فاطمہ نہیں، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، اس فاطمہ کے بجائے اگر فاطمہ بنت محمد یعنی پیارے رسول کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ ویسے ہی کاٹتا جیسے آج اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ گویا کہ قانون کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سیاسی معاملے میں، قانون کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ عدل کا معاملہ برتا اور فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی اگر یہ غلطی سرزد ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. یہ عدل و قسط ہے کہ اپنا یہ تصور نہ ہو، پرایا یہ تصور نہ ہو. ایک تو اپنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم بتائی کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اسے یہ سزا دیتا. اب دیگر قوم کے سلسلے کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے، یہ بھی واقعہ ہم جانتے ہیں، مشہور و معروف واقعہ. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص کو حضرت عمر نے مصر کا گورنر بنایا. یہ عمر اور عمر میں تھوڑا سا فرق ہے، لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. عام نوجوانوں کے لیے میں کہتا ہوں، بڑے لوگ تو جانتے ہیں. عمر لکھیں گے عین میم رے سے، عمر پڑھیں گے، عین پر پیش لگائیں گے، اور ایک اور ہوتا ہے عین میم رے واو ایک بازو لکھا جاتا ہے، تو بچے اکثر نوجوان عمرو پڑھتے ہیں. حالانکہ اگر واو بیچ میں لگ جائے تو وہ عمر بن جائے گا، عین پر زبر لگے گا، واو نہیں پڑھیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص گورنر بنائے گئے تھے مصر کے، اور حضرت عمر بن العاص کا بیٹا چونکہ باپ گورنر ہے اس کی بنیاد پر اس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہوا، اور ایک گھوڑے کے ریسنگ میں اس نے قبطی کو، مصر کے ایک باشندے کو جو مسلمان نہیں ہے، قبطی باشندہ ہے، مصر کا باشندہ ہے، غیر مسلم ہے، اس کا گھوڑا آگے نکل چکا اور ان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو ایک چھوٹے معاملے میں جب لڑائی کی نوبت آ گئی تو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے اس قبطی غیر مسلم پر کوڑے برسائے, زبردست مارا, کہا کہ کمبخت تمہاری یہ مجال, تمہارا یہ طریقہ. جب یہ مار پٹائی ہو گئی تو وہ قبطی نوجوان, وہ غیر مسلم نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پہنچا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ اے خلیفۃ المسلمین, اے امیر المومنین, یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا, میرے ساتھ یہ ناانصافی ہی دی, میں فریاد لے کر آیا ہوں اور آپ فریاد رس ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بلا بھیجا, عمر بن العاص کو بلا بھیجا اور پھر ان کے بیٹے کو بھی بلایا اور پھر عدالت سجائی, معاملے کو پوری طرح سے سنا اور لگا کہ گورنر کے بیٹے کی غلطی ہے, اس غیر مسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر بلا کر کہا کہ لڑکے کے ہاتھ میں, اس قبطی کے ہاتھ میں حضرت عمر نے کوڑا دیا اور فرمایا کہ اس مارو گورنر کے بیٹے پر, گورنر زادے پر, یعنی حضرت عمر بن العاص کے بیٹے پر کوڑے برساؤ. اس وہ غیر مسلم آگے چلا, کوڑا لیا اور جتنے کوڑے وہ غیر مسلم نے کھائے تھے اتنے ہی کوڑے اس نے گورنر کے بیٹے پر رسید کیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر بن العاص, کیا خیال ہے تمہارا, کیوں تم پر بھی کچھ کوڑے لگا دیے جائیں؟ اس لیے کہ تمہاری گورنری کا غلط فائدہ اٹھا کر تمہارے بیٹے نے ایسے حرکت کی ہے. پھر کہاں اس قبطی سے لو, اپنے ہاتھ میں کوڑا لو اور چاہو تو اس گورنر پر بھی دو چار کوڑے رسید کرو. اس قبطی نے کہا, اس غیر مسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین, میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا, ان کا کوئی جرم نہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں, ان کے بیٹے نے غلطی کی, میں نے اس کے جرم کی پاداش میں اس کی پٹائی کر دی اور اتنے کوڑے مار دیے, میں گورنر پر ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے وہ آج ہیومن رائٹس کمیشن کے در و دیوار پر سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں گورنر کو خطاب کر کے, عمر بن العاص کو خطاب کر کے کہ اے عمر بن العاص, ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا, کب سے تم ان کو غلام بنانے کے لیے تیار ہو گئے, کب سے تم نے ان لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. کیا پیارے الفاظ انہوں نے کہے کہ یہ غیر ہے لیکن اس کی ماں نے اسے آزاد جنا تھا, تمہیں کیا مجال کہ تم اپنے گورنری کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو یہ حق دیں کہ اس پر وہ ظلم ڈھائے. عدل و قسط کا نظام, عدل اور انصاف کے غیر ہونے کے نتیجے میں بھی حضرت عمر نے کوئی رو رعایت نہیں کی, اور وہی ہندوستان کا نظام ہوتا, جاہلیت کا نظام ہوتا تو کیا کیا کر جاتے. میں آپ کو صرف کینیا کی ایک مثال دوں کہ عدل و قسط کے معاملے میں کہاں دنیا اس وقت موجود ہے. کینیا میں بتایا جاتا ہے, یہ 1960s کی بات ہے, اس وقت کی بات, کہ انگریز وہاں موجود تھے, ابھی کینیا آزاد نہیں ہوا تھا, ظلم جبر اور استبداد کا نظام انہوں نے قائم کر رکھا تھا اور وائٹ نسل کے لوگوں کو کینیا کے اندر پھیلا دیا تھا. ایسے ہی معاملہ ہندوستان کے اندر بھی ہے. بنگلور چلے جائیں آپ تو بنگلور کے اہم ترین علاقے سب کرسچنز کے ہاتھ میں ہوں گے. آج بھی خواہ وہ ایم جی روڈ ہو, خواہ وہ آپ کا کینٹونمنٹ کا پورا ایریا ہو, کاکس ٹاؤن ہو, کوکس ٹاؤن ہو, جس جگہ بھی آپ چلے جائیں میجر ایریاز, وہ تمام ایریا آج بھی کرسچنز کے ہاتھ میں پائے جاتے ہیں. اور ایک سروے بتاتا ہے کہ بنگلور کا 33% 1/3 بنگلور جو ہے وہ کرسچن سوسائٹیز کے ہاتھ میں ہے. یہ ہر جگہ انگریزوں نے یہ کام کیا. کینیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ صرف 29,000 سفید فام لوگ تھے, انگریز تھے, اور کینیا کے جو باشندے تھے 40,55,000. کہاں 40,55,000 لوگ اور کہاں 29,000 لوگ. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ افریقیوں سے زیادہ, یعنی کینیا کے جو باشندے تھے ان سے زیادہ زمین اس گورے انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے تھے. اور ایسا ہوتا تھا کہ زمین کا وہ پٹا جو ہوتا, جسے ہم پٹا کہتے ہیں, وہ 9,997 سال کے لیے, یعنی 9,990 پر 7 سال کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. 97 سال کون جیے گا اور کون تب تک اپنی زمین کو واپس لے گا, تو اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے تھے. مارٹگیج ہوتا تھا, یہ کیا کہتے ہیں, ایک اور لفظ اس کے لیے جو ہوتا ہے, لیز, صحیح لفظ ہے کہ لیز, کہ 9,997 سال کے لیز پر انگریزوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی زمین کا حصہ دے دیا گیا. بتایا گیا ہے کہ 1,500 ایکڑ فیکس, ہر گورے کے ہاتھ میں 1,500 ایکڑ زمین تھی اور ہر کالے کے ہاتھ میں 18 ایکڑ زمین تھی. یہ تناسب ہے, یہ عدل ہے انگریزوں کا. اور آج بھی امریکہ کے اندر آپ چلے جائیے تو اپنوں اور پرائیوں کا جو فرق پایا جاتا ہے, فلوریڈا بالخصوص اس سٹیٹ کے اندر, کیونکہ 52 سٹیٹ پر مشتمل یو ایس اے ہے, وہاں کا نظام بتاتا ہے کہ نظام تعلیم میں اسباق کالے انگریزوں کے لیے الگ ہے, گورے انگریزوں کے لیے الگ ہے. وائٹ امریکنز اور بلیک امریکنز کے لیے نصاب تعلیم اور کتب نصاب کی جو کتابیں ہیں دونوں کے لیے مختلف ہیں. اور پورے امریکہ کے اندر آج بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر وائٹ امریکنز اور بلیک امریکنز کے لیے چڑھنے کے ڈبے کوچز الگ ہوتے ہیں, ٹرین کے اندر, ریسٹورینٹ میں ان کے لیے جگہ الگ ہوتی ہیں. کچھ ریسٹورینٹ میں لکھا جاتا ہے کہ بلیکس اور ڈاگس ناٹ الاؤڈ, بلیکس اینڈ ڈاگس ناٹ الاؤڈ, کالے لوگ اور کتوں کو اندر آنا منع ہے. یہ کالے اور گورے کا فرق آج بھی دنیا کے اندر, یہ عدل و انصاف کا علمبردار چیمپئن اور تہذیب کا دلدادا جسے ہم دنیا کا امام مانتے ہیں, اور اس کی سرزمین کے اندر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کالے اور گوروں کا اتنا زبردست فرق کہ حتیٰ کہ شرم کی بات ہے کہ کتوں کو دفن کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. یہ سب موجودہ زمانے کے یہ سب ناز و نخرے ہیں کہ انسانوں کی لاشوں کو تو سڑنے گلنے کے لیے پھینک دیا جائے گا, لیکن کتوں کے مقبرے بنانے کے لیے خاص خاص جگہ ہوتے ہیں شہروں کے اندر. اور وہاں کا بھی ظلم یہ دیکھیے کہ وہ کتے جس کے مالک کالے انگریز ہوں گے, جس کے مالک بلیک افریقنز ہوتے ہیں یا جو بلیک امریکنز ہوتے ہیں, ان کے کتوں کو وہاں جگہ نہیں دی جاتی, اور صرف وائٹ امریکنز کے کتوں کو دفن کرنے کے لیے اس قبرستان کے اندر جگہ دی جاتی ہے. یہ دنیا کا عدل و قسط کا نظام ہے. اور اسلام و نظام بتاتا ہے کہ خواہ اپنے ہوں خواہ پرائے ہوں, کسی کے معاملے میں روح رعایت نہیں کی جائے گی. محمد بن فاطمہ سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو یہ سزا ہوگی, اور پھر اگر ایک قبطی بھی اگر مظلوم ہوگا تو اسے اس کے ظلم اس کے مظلومیت سے اسے بری کیا جائے گا, اور مسلمان بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے, گورنر کا بیٹا بھی اگر ظلم کرتا ہے تو اسے اس کی برابر کی سزا دی جائے گی. یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات کا سیاسی طور پر ہو, سماجی طور پر ہو, قانون کے لحاظ سے ہو, اسلام نے وہ مساوات کا عادل کا نظام قائم کیا. اور پھر ہم آخری بات یہ بھی رکھیں گے, سماجی طور پر بھی اسلام نے وہ مساوات کا عادل کا نظام قائم کیا. سماجی طور پر سماج میں اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, حبشی کو عربی پر, عربی کو حبشی پر, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی. اگر فوقیت ہے تو علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, خدا ترسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے, ورنہ کسی اور بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے رہبر, بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے ائمہ, فقہا, مجتہدین کالے لوگ پیدا ہوئے. تو ایک واقعہ ہمیں وہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عطا بن ابی رباح, ایک بہت بڑے فقیہ عطا, اور عطا کے نام سے خود بہت سے تفاسیر میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں وہ لکھا جاتا ہے, ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے. بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مروان بن الحکم جب خلیفہ تھا تو اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج کے زمانے میں لوگ کسی اور سے فتوا نہیں پوچھیں گے, بلکہ عطا بن ابی رباح کا ایک مقام بھی دیا گیا تھا, ایک جگہ طے کر دی گئی تھی, اس جگہ وہ بیٹھتے تھے, اور جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے اس زمانے میں ان سب کو سامنے ان سب کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اپنے مسائل کے سلسلے میں رجوع کرو گے تو عطا بن ابی رباح کی طرف رجوع کرو گے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے عطا بن ابی رباح کون تھے. ایک کالے حبشی, ایک بھنگے قسم کے آدمی, لنگڑے, بالکل ان کی ناک چپٹی اور سر بالکل چپٹا ہوا تھا, اور ان کا فزیکل اپیئرنس یہ تھا, کالے کلوٹے, بینڈ تھے, کمر سے اس طرح سے جھکے ہوئے تھے, لنگڑے تھے, ان کی ناک چپٹی تھی, ان کا سر چپٹا تھا. ایک طرف تو ان کا فزیکل اپیئرنس یہ ہے, لیکن اسلام ان کو وہ بلندی عطا کرتا ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام حجاج کرام اپنے کسی بھی معاملے میں رجوع کریں گے تو عطا بن ابی رباح کی طرف. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح کیا گیا اور پھر بیبلون فورٹ, بیبلونین فورٹ تک, قلعے تک جب پہنچ گئے مسلمان, تو پھر اس کا جو اندر کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں, اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنا ایک گروپ بھیجو, ہم ان سے بات چیت کریں گے. جب بات چیت کرنے کے لیے 100 صحابہ اکرام کا ایک گروپ تیار کیا گیا تو اس بادشاہ سے ملاقات کی گئی اور فرمایا کہ یہ ہمارے امیر ہیں. اس امیر کو دیکھنے کے ساتھ وہ پریشان ہو گیا, کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک کالا کلوٹا نیگرو جسے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, بالکل زبردست طویل القامت تھے اور بہت ہی رف قسم کے انسان تھے, جسے ہم فزیکل اپیئرنس میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حبشی ہوا کرتے ہیں, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حج کے موقع پہ اس طرح کے لوگ, تو اس طرح کے اپیئرنس کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا. کہا کہ اس کو تم امیر بنا کر بھیجتے ہو؟ کہا کہ یہی ہمارا امیر ہوگا, ہم سب میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کو جاننے والا, سب سے زیادہ خدا ترس, سب سے زیادہ معاملہ فہم انسان یہی ہے, یہ ہمارا امیر ہوگا. اگر بات چیت کرنا چاہتے ہو تو عبادہ بن سامت سے بات کرو, ورنہ ہم چلے جاتے ہیں, پھر اپنا اٹیک ہم شروع کریں گے. تو پھر اس بادشاہ نے کہا, مقوقس اس کا نام ملتا ہے, اس نے کہا کہ اچھا بات کرتے ہیں, لیکن حبشی ذرا دیکھ کر مجھ سے احتیاط سے بات کرنا, میں صرف تمہارے چہرے سے پریشان ہو چکا ہوں, میں تم سے بات چیت کرنے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں, ذرا نرمی سے بات کرنا. یہ اسلام مقام عطا کرتا ہے کہ کالے گورے کی بنیاد پر, فزیکل اپیئرنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کرتا, بلکہ قرآن مجید کو اسلام مقام عطا کرتا ہے. کالے کلوٹے لنگڑے بھینگے حبشیوں کو بھی اسلام کو مقام عطا کیا. خود اللہ کے رسول جب فتح مکہ کے پر داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی دیوار پر چڑھا کیا, اپنا کاندھا کیا اور کہا کہ کاندھے سے چڑھو, اور پھر کعبۃ اللہ پر چڑھے ہوگا. پہلی اذان محمد جی کعبۃ اللہ کے اندر, کون تھے؟ غلام زادے تھے, لیکن ان کا وہ مقام تھا کہ اللہ کے رسول کے کاندھوں پر چڑھ کر اس کعبۃ اللہ کے سر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. اور یہ بلال حبشی,
یہ بلا رہے ہیں کہ ہم نے غلام نہیں جو غلام زادے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں معلوم ہے نشست بیٹھتی تھی, مجلسیں سجتی تھی, تو حضرت عمر کے قریب تو ہے رومی اور بلال بیٹھتے تھے. اور یہ جو ابو سفیان اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلام کو بہت بعد میں قبول کیا, مکے کے بڑے بڑے سردار تھے, وہ آتے اور کھڑتے تھے, باہیں کھڑے ہوتے تھے, جگہ نہیں ہوتی تھی, لیکن کبھی بھی حضرت عمر نہیں کہتے تھے کہ ذرا ان کے لیے جگہ بناؤ. ایک مرتبہ انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور خاندان قریش ہیں, آپ کبھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور جگہ بناتے ہیں. کہا کہ یہ بلال اور یہ جو ہے اسلام کے ساتھ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا وہ غلط مقام ہے کہ ابو سفیان کا اور دیگر لوگوں کا مقام نہیں ہے. غلام زادوں کو, بالغ کروڑوں کو, حبشیوں کو وہ مساوات کا درجہ اسلام دیتا ہے. یہ عدل, یہ مساوات عدل کا نظام خواب سیاسی طور پر ہو, خواب سماجی طور پر ہو, خواب قانونی طور پر ہو, خواب جنگ کے معاملے میں ہو, کسی بھی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اسلام اپنا قسط کا نظام دیتا ہے اور اس نظام پر عمل کرنے اور اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے طرف مسلمان نہیں کرتا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور سوچ کر دیجیے کہ آج دنیا کہاں چلی جا رہی ہے, اور دنیا کے ایک چپے میں ظلم کا نظام آ رہا ہے, اور یو این او جو دنیا کے اندر انصاف کا نمبر دار کر کھڑا ہوا ہے, بڑے بزرگ ہم سے زیادہ لوگ نہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک یو این او قائم ہوا اور آج تک دنیا میں کوئی مسئلہ حل نہیں کیا سوائے کویت کے مسئلے, سوائے کویت کے مسئلے کے جس میں راست اس کے مفارت تھے, دنیا کے کسی ملک کا کوئی مسئلہ کوئی جھگڑا اس نے حل آج تک نہیں کیا. یہ دنیا کی تاریخ ہے, یو این او کی تاریخ ہے, صرف اس کے میٹنگس ہوتے ہیں, صرف اس کے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں, اس کے ہیومن رائٹس فورم اور کمیشن پر کیا کیا ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس ڈے منائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوگا, لیکن دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان عدل و فسق کا نظام قائم کرنے کے لیے آج تک اس سے کوئی بن کچھ کام بن نہیں سکا. عدل و فسق, امن کا نظام, انصاف کا نظام, فسق کا نظام, مساوات کا نظام, انسانیت کے نظام اگر کوئی قائم کر سکتا ہے مسلمان قائم کر سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو بھرا گیا کہ اے مسلمانوں اٹھو, خدا کے واسطے اٹھو اور دبائی کے سامنے کا نظام ہے, اس پر تم قائم رہو, دنیا کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کرو. یہ کچھ باتیں رہی تو اس ایک آیت کے تحت ہم خاص کرنا چاہتے تھے, اور اس کے بعد ان شاء اللہ اور جو پانچ رکوع باقی رہ گئے اس پر بہت سرکاری پروگرام گزریں گے. اس لیے کہ وہ تذکیر تنبیہ کی آیتیں ہیں, نفقین کی کو بھی تنبیہ ہے, مسلمانوں کو بھی تذکیر ہے, یہودیوں کو بھی دعوت ہے. تو اس طرح کی آیتیں باقی پانچ رکوع ہیں ان شاء اللہ, اس پر ہم ان شاء اللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اگر قسط کے قیام میں اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے کہ اس نظام کے قائم کرنے والے بنیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. الحمد للہ.